العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے صاحبان ایمان پروردگار متعال نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اور اس عبادت کے ذریعے پروردگار تمہیں متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے تقویٰ کا خلاصہ دو لفظوں میں کچھ یوں ہے کہ اللہ نے جو آئین تمہارے لیے بھیجا ہے اسے سمجھو اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرو اور جب سمجھ میں آ جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دو علم کے بغیر عمل بے سود ہے اور علم کے ساتھ اگر کوئی عمل نہ کرے تو یہ علم بھی وبال جان بن جاتا ہے دامن وقت میں آج ویسے بھی گنجائش کم ہی باقی رہ گئی ہے دو سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دوبارہ سے عطا کیا اور آج کی رات کے یہ مبارک لحظات گزارنے کی ہمیں توفیق عطا کی ایک احتمالی شب قدر گزر چکی ہے اور آج کی رات اور اس کے بعد 23ویں اور رمضان المبارک کی رات یہ وہ دو راتیں ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے انسان جب تک اس بات سے نہ آگاہ ہے کہ کیسی رات ہے کتنی عظمتوں برکتوں اور فضیلتوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہے انسان کے کردار میں سستی پائی جاتی ہے لیکن اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم شب ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے اوقات کو بہتر سے بہتر طور پر گزارے جہاں اس رات کے اعمال میں غسل کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے دیگر دعاؤں کا ذکر ہے وہاں سب سے عظیم عمل اس رات کا مذاکرہ علمی ذکر کیا گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اگر انسان اس بات سے واقف ہو جائے کہ مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا گیا ہے مجھے اس رات کو کیسے گزارنا ہے تو اس کے عمل میں خود بخود نکھار پیدا ہو جائے خود بخود وہ بہتری کی طرف آ جائے گا پچھلے سال آپ نے جو ماہ مبارک رمضان گزارا تھا پچھلے سال جو شبہ قدر گزاری تھی اگر انسان کسی حد تک اس رات کی معرفت حاصل کر لے تو ممکن ہے کہ اس سال آپ کی یہ شبہ قدر بہتر طور پر گزرے اس لیے جہاں عبادتوں میں اپنا وقت صرف کریں، جہاں دعاؤں میں اپنا وقت لگائیں تھوڑا سا وقت، جیسے کہ خود یہ مجلس عذاب بہترین وسیلہ ہے کہ انسان کی معرفت، انسان کی بصیرت، انسان کی شناخت اور ادراک میں اضافے کا باعث بنتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں پچھلے سال کے مقابلے میں آج اور اس سال بہتر طور پر اپنی زندگی بسر کروں. بہرحال دو سوالات ہیں کہ جن کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے. پہلا سوال یہ ہے کہ اعتراض کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، کہ جن میں سے پانچ کا تذکرہ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتراض ہم خدا سے کیا مانگ سکتے ہیں، ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے. آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ عید کے دن انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کی کوئی ایک درخواست، کوئی ایک ریکویسٹ پوری کر لی جائے گی، تو آپ اپنے دوست احباب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب جن کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے اور وہ میری ایک درخواست پوری کر لیں گے، ان کے پاس ہے کیا، یہ دے کیا سکتے؟ جیسا ان کی دینے کی طاقت ہے اسی اعتبار سے میں طلب کروں تو زیادہ سے زیادہ میرے شامل حال ہو سکے. بس جب انسان کو یہ معلوم چل جائے کہ جس سے وہ طلب کر رہا ہے، جس سے تقاضا کر رہا ہے، وہ کیا کچھ دے سکتا ہے، تو انسان کے مانگنے میں تبدیلی ضرور بضرور واقع ہو جائے گی. بس ان دو سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس رات کی کیا عظمت ہے اور ہمیں اپنے پروردگار سے اس رات میں کیا مانگنا چاہیے، اس رات میں ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں اس رات کی اہم ترین عظمت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورہ مبارک بقرہ میں پروردگار جب اس مہینے کی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کس رات میں نازل ہوا ہے، اسی شب قدر میں نازل ہوا. بس اہم ترین فضیلت اس رات کی جو پروردگار متعال نے اسے عطا کی ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے. نزول قرآن ایک بہت ہی گہرا اور عمیق موضوع ہے کہ کیسے پروردگار متعال کی جانب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب مطہر پر. بہرحال اس گفتگو کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، اس رات کی اہم ترین برکت یہ ہے کہ پروردگار متعال کی جانب سے آئین اس رات پروردگار کے محبوب ترین بندے پر نازل ہو رہا ہے، اور ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری رات بھی برکت والی ہو جائے، تو بھی اس رات کی فضیلتوں کو درک کر لے، تو تھوڑی دیر کے لیے جب قرآن مجید کے اعمال کو شروع کر، توجہ کا طالب ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جب قرآن مجید کے اعمال کو شروع کر تو اس قرآن سے گفتگو کر لے اور اس سے کہے، اے قرآن مجید، اے پروردگار کی جانب سے نازل ہونے والے، میں تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. میرا اور تیرا رشتہ کیسا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، اس کو تھوڑا سا تصور کر لیجیے. مسجد نبوی ہے، ایک شخص ہے اٹھ کر کہتا ہے، نماز تمام ہوئی، اٹھ کر کہتا ہے میں غریب ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کی جائے. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں، شخص غربت کا ذکر نہ کر، میرا دل غمگین ہو رہا ہے، چار چیزیں میرے ذہن میں ایسی آ رہی ہیں جو واقعاً غریب ہیں، اور اس میں سے پہلی چیز کا جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے مصحف، یہی قرآن مجید. یہ غریب ہے، قیامت کے میدان میں پروردگار متعال سے شکایت کرے گا کہ میں لوگوں کے درمیان میں تھا لیکن کسی نے مجھ سے استفادہ حاصل نہیں. اگر مجھ سے ہم کلام ہوتے تو میں ان کے لیے بہتری کی راہیں انہیں بیان کرتا، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ میری اس بات کو سنیے، اگر پورا مکمل طور پر نہیں تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ممکن ہی نہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، حتماً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. 25 سے زیادہ، تقریباً 30 علماء کرام کی محنتوں سے اسی قرآن مجید کی سلیس زبان میں تفسیر لکھی گئی ہے کہ جس کا نام ہے تفسیر نمونہ. بہترین طریقے سے پروردگار متعال کی جانب سے ہم پر احسان کیے سے بہترین اور سلیس طریقے سے ترجمہ کر دیا گیا ہے، ہمارے درمیان میں موجود. اپنی زندگی میں اس قرآن کو داخل کیجیے. کس طرح سے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ روزانہ 50 آیتوں کی انسان تلاوت کرے. 50 آیتوں کی اجزان گرامی تلاوت کیجیے، 50 کی نہیں کر سکتے، 5 آیتوں کی تلاوت کیجیے، اور ان 5 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ فقط ایک آیت کے بارے میں کی آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے، مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، تفسیر نمونہ کو کھولیے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے. اگر اکیلے سے یہ کام نہیں ہوتا، گروہی طور پر اس کام کو بجانا ہے، دو یا تین افراد عالم دین کی، طالب علم کی رہنمائی میں جہاں کہیں مشکل پیش آئے ان سے مشورہ لیتے چلے جائیں. ہفتے میں ایک مرتبہ اس طریقے کار کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے. آج کی شب قدر میں کہ جس کی ساری کی کتاب کے ساتھ ہم کلام ہوگا. دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, دیکھیے خدائی نگاہیں آپ کی بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہے, اس دنیا سے جانے کا خیال آپ کا پختہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اخلاقی برائیاں آپ کے نفس میں سے دور ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کے ظاہر کی بات بھی عمل میں آتی ہے یا نہیں آتی, حتماً عمل میں آئے گی. بس اہم ترین اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. دوسری خصوصیت جو میں نے آپ کی زندگی میں اس دن پیش کی تھی کہ تفصیلات کے لیے آج موقع نہیں ہے, انشاءاللہ 23 ماہ مبارک رمضان میں پیش کروں گا, کہ اس رات میں ہمارے امور مقدر ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ کی زندگی میں درج کیا گیا جو کچھ بھی پروردگار مطالعہ کی جانب سے اس رات میں ہمارے لیے معین کیا جا رہا ہے وہ ہماری لیاقتوں, ہماری صلاحیتوں, ہماری نیتوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے معین کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے مساوی طور پر, جی نہیں, جیسے ہمارا کردار ہوگا ویسے ہمارے لیے اس رات میں پروردگار مطال کی جانب سے امور متعین کیے جا رہے ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام پہلی ماہ مبارک رمضان سے صدقہ دیا کرتے تھے ایک درہم, اور کہتے تھے کہ میں صدقہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید اس طریقے سے شب قدر گزر کروں. تھوڑا سا غور کیجیے, ہر روز صدقہ دے رہے ہیں اور زبان پر یہ جملے ہیں کہ شاید اس طریقے سے میں شب قدر کو در کر لوں. پر در حقیقت ہمارے لیے پیغام ہے, شب قدر اگر کوئی در کرنا چاہتا ہے تو آج ہی کی رات نہیں ہے, تجھے پہلے دن سے یہ کوشش کرنی تھی کہ اپنے عمل کو اتنا پاکیزہ بنا کہ آج کی رحمتیں تیرے شامل حال ہو جائیں. اگر پھر بھی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے, قصور ہو گیا ہے, وقت تیرے پاس موجود ہے. خداوند متعال یہ نہیں دیکھے گا کہ تو نے اپنی پچھلی زندگی کیسے بسر کی ہے. اپنے دل کو پاکیزہ کر, گناہوں سے اس دل کو اگر پاکیزہ کرنا چاہتا ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کے قطروں کو بہا, پروردگار سے کہے میرے پروردگار اب تک کوتاہی ہو گئی, اب تجھ سے عہد کرتا ہوں. غریبوں کا خیال رکھو, یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو تقدیر تمہارے لیے متعین کی جا رہی ہے اس میں تمہارے عمل کا دخل ہے. اہم ترین خصوصیت کہ جو اس رات کے ذریعے سے 19 ماہ مبارک کو بھی آپ نے درج کیا کہ یہ شب قدر ہمارے لیے در حقیقت اس بات کا پیغام لاتی ہے کہ شیعہ حضرات جو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ ہمارا ایک زمانے کا امام ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, پردہ غیبت میں ہے, نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک امام ہے کہ جو آنے والا ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا امام نہ صرف یہ کہ آنے والا ہے بلکہ موجود ہے. وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک امام کا وعدہ دیا گیا ہے. ہم امام موجود موعود کے قائل ہیں. یہ شب قدر اسی امام موجود موعود کے لیے سند کی حیثیت رکھتی ہے. یہ شب قدر بتا رہی ہے کہ ایک امام موجود ہے, ایک حجت خدا اس زمین پر موجود ہے. کیسے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو پیش کر رہے ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے کہ میرے جد امجد علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا کرتا تھا, جب بھی یہ بزرگان صحابہ مل کر آیا کرتے تھے. توجہ کا طالب ہوں, جب بھی یہ بزرگان صحابہ مل کر آیا کرتے تھے تو قدمی مرتبہ جب ان کو باہم آتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو سورہ مبارک قدر کی تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ سوال پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سورہ کو اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ اتنے انکساری کے ساتھ پڑھتے ہوئے بجا لا رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبہ جواب میں کہتے تھے اس چیز کی وجہ سے کہ جسے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جس کے بارے میں میرے دل نے واقفیت حاصل کی ہے اور جس کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد علی نے دیکھنا ہے. یہ آگے بڑھ کر پوچھتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آپ کا دل سمجھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ اپنے ہاتھ سے اس آیہ کریمہ کو لکھتے تھے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں, تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں, اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں. اس آیہ کریمہ کو لکھتے تھے, پھر ان کی طرف رخ کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے ذرا مجھے بتاؤ کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا من کل امر, ہر امر کو لے کر آتے ہیں, آیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہے, اس سے علیحدہ ہو کر ہے؟ وہ کہتے تھے جی نہیں یا رسول اللہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں، جتنے امور ہیں وہ من کل امر میں شامل ہیں، بس یہ تمام امور لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، قبول کرتے ہیں اور کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ اب میرے سوال کا جواب دو کہ ملائکہ یہ سارے امور لے کر آتے کس کے پاس ہیں؟ توجہ کا طالب ہو، کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ملائکہ سارے کے سارے آپ کی خدمت میں آتے ہیں ان امور کو لے کر۔ ختمی مرتبہ علی ناقل ہے اس روایت کے، ختمی مرتبہ کی گفتگو کو جو ان دونوں کے ساتھ ہو رہی ہے پیش کر رہے ہیں۔ ختمی مرتبہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد بھی شب قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شب قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کہتے تھے کہ جی ہاں، شب قدر تو ہوگی۔ آج بھی سارا کا سارا عالم اسلام معتقد ہے کہ جب بھی رمضان المبارک ہوتا ہے تو شب قدر آتی ہے۔ آج ہی کی رات سے 10 روزہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا سلسلہ ہے، ہمارے درمیان میں بھی رائج ہونا چاہیے۔ بہرحال شب قدر کو عالم اسلام قبول کرتا ہے کہ شب قدر رسول اللہ کے بعد بھی موجود تھی، ہے اور تا قیامت باقی رہے گی۔ یہ بھی قبول کرتا ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ ملائکہ جب نازل ہوتا ہے تو ختمی مرتبہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بس ان دونوں سوالات کے بعد ایک مرتبہ ختمی مرتبہ سے پوچھا، اب مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ملائکہ کس پر نازل ہوں گے، یہ ملائکہ کس پر آئیں گے؟ وہ دونوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمیں خبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، مجھے اپنے قریب بلاتے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے، یہ ہے وہ ہستی کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تمام امور کو لے کر، یہ ہے وہ ہستی۔ مولا فرماتے ہیں، ختمی مرتبہ اس دنیا سے چلے گئے، جب بھی شب قدر آتی تھی ایسا روب، ایسا کپتپا ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا، اس لیے کہ انہیں وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ آج وہ رات ہے کہ سارے کے سارے ملائکہ علی کے گھر پر نازل ہو رہے ہیں۔ درود بھیج دیجئے محمد والا۔ قرآن کا لہن بھی یہی ہے، تنزل الملائکہ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوئے تھے، شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، پس جب جب شب قدر ہے ملائکہ کا نزول ہے، اور جب ملائکہ ختمی مرتبت کے زمانے میں ختمی مرتبت پر نازل ہوا کرتے تھے تو حتمن ضروری ہے کہ ختمی مرتبت کے بعد بھی کوئی ایسی ہستی ہو، کوئی ایسا فرد ہو کہ تمام امور لے کر یہ ملائکہ اس کے پاس پہنچے۔ یہ ہے اعتراض کی عظمت۔ آج ہمارے امور متعین ہو رہے ہیں کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے پاس۔ جب رات میں دعا کیجئے، مختلف دعا کیجئے، تو اپنے امام سے بھی اپنے حساب کو صاف کر لیجئے گا۔ یہ پہلا سوال تھا کہ کسی حد تک اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا سوال، آج کی رات میں کیا مانگیں؟ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور سورہ مبارک صدر کہہ رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوال کرنے والے کہ جس کے پاس کوئی اچھے سوالات نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اسی قسم کی باریکیوں کو ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا، یا معصوم سے سوال کیا، یا رسول اللہ سے کہ ذرا مجھے بیان کر دیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ شب قدر کی جو رات ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آیا 1000 مہینوں میں 12 مہینے تو ہوتے ہیں؟ جب 12 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں رمضان بھی ہوگا، جب رمضان ہوگا تو اس میں شب قدر بھی ہوگی، پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے فضیلت پیدا کر گئی؟ جواب دیا کہ ایک رات، اس میں تمہیں وہ کچھ ملنے والا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ 1000 مہینے ہو اور ان میں شب قدر نہ ہو، ان تمام 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کرو گے، جتنا پروردگار مطال کے حضور گڑ گڑاؤ گے، کچھ اتنا نہیں ملے گا جتنا اس ایک شب میں تمہیں ملنے والا ہے۔ جتنا اس ایک شب میں تمہیں ملنے والا ہے۔ کیا مانگے پروردگار؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ اے پروردگار میری عمر میں اضافہ کر دے، اے پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دے، اے پروردگار ہماری گودیاں بھر دے، اے پروردگار بولیاں، اے پروردگار میرے گھر میں توسیع عطا فرما دے، بڑا کر دے، اے پروردگار مجھے اچھی جاب عنایت کر دے، اے میرے پروردگار مجھے کسی بزنس کے لائق بنا دے، میں بزنس کرنے لگوں، جاب کی جو ہے وہ ذلت سے اپنی نجات پالوں۔ یہی دعائیں ہماری ہیں کہ نہیں دعائیں؟ اے پروردگار میرے گھر میں مریضی ہے، اس مریضی کو دور کر دے۔ اے میرے پروردگار یہ دنیا کی دعا، وہ دنیا کی دعا، یہ دنیا کی دعا، وہ میری دنیا کو سوال دے۔ آیا ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ ضرور بضرور مانگنا چاہیے، لیکن جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا، آیا کچھ ایسا بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ ہے اور مانگا جا سکتا ہے اور ملے گا بھی؟ تو پھر کیوں کر وہ نہیں مانگے؟ آخرت مانگیں گے تو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ دین کی سلامتی مانگو گے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ علم کی توفیق مانگو گے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ عمل کی توفیق مانگو گے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو جب آپ ہیں کہ جن کی کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو رہی ہیں. آغائے انصاریان نے اپنی کتاب ظاہراً شرح دعائے کمیل میں نقل کیا ہے، بہت ہی سلیس اور آسان فہم زبان میں اپنی کتابوں کو لکھا کرتے ہیں. ایک جگہ پر اس واقعے کو درج کیا ہے، ممکن ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہو. جو نتیجہ میں لینا چاہتا ہوں وہ یہی اسی واقعے سے لینا چاہوں گا. ایک شخص ہے طالب علم ہے، نجف میں زندگی بسر کر رہا. اچھا نجف کی زندگی انقلاب اسلامی ایران سے پہلے، دیکھیں دو حوزے ہمارے پاس اس وقت بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ جہاں سے پوری دنیا میں علوم آل محمد نشر ہو رہے ہیں، ایک نجف کا ہوگا ایک تم کا ہوگا. انقلاب اسلامی ایران سے پہلے مرکزیت ساری کی ساری نجف کے حوزے کو تھی، ہزار سالہ اس حوزے کی تاریخ ہے. لیکن بہرحال انقلاب اسلامی ایران سے پہلے قم کا حوزہ گرچہ بہت مختصر تھا، لیکن ایک چیز میں نجف کے حوزے کے ساتھ مشترک تھا، وہ یہ کہ اقتصادی صورتحال حوزوں کی اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی. فائنینشلی وہ افراد کی جو اسلام میں جایا کرتے تھے وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوا کرتے، فقر و فاقہ عالم ہوا کرتا تھا. آج بہرحال جہاں انقلاب اسلامی ایران کی یہ برکتیں ہیں کہ جو افراد اس راہ میں آتے ہیں جہاں ظاہری اعتبار سے فوائد ہیں، وہاں اس کی اپنی جانب سے نقصانات بھی ہیں، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ آدمی دین کے لیے اس راستے میں آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا بھی ہے اس راستے میں. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، نجف میں جو بھی جاتا ہے خالصتاً لوجہ اللہ جا رہا ہے، اس لیے کہ فقر و فاقہ کرنا ہے، کھانے پینے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، بھوکے رہنا ہے، نہ کپڑے کوئی اچھے ملیں گے، بہرحال دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ملنے والا. ایسے میں ایک طالب علم زندگی بسر کر رہا ہے، ایک دن پریشان حال ہو گیا، دیکھا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا. آیا روزے علی پر، میں نے آپ سے عرض کیا نا دنیا مانگو کہ دیں گے، منع تھوڑی کرتے ہیں، دیں گے اور کس طرح دیں گے سنیے، لیکن آخرت بھی دینے کی طاقت رکھتے ہیں. آئے روزے علی پر، آنے کے بعد گڑ گڑایا، رویا، فریاد کیا، مولا مجھ سے یہ زندگی اب تاب نہیں ہے، میں نہیں گزار پا رہا. رات کو سویا خواب کے عالم میں، اپنے مولا کے رخ انور کی زیارت ہوئی. ایک مرتبہ علی نے کہا، اے شب، اے میرے چاہنے والے، اے میرے دیار میں آ کر طلبگی کے راستے میں مشکلات اٹھانے والے، اگر میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو یہی زندگی ہے، اگر میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو یہی زندگی ہے. اگر آپ کو یاد آ گیا ہو رسول کا اپنی بیویوں سے خطاب، اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہی زندگی ہے، ہاں اگر چاہتے ہو دنیا داری تو ٹھیک ہے طلاق لے لو، لیکن یہ تمہیں دیکھنا ہے تمہاری بصیرت کا عالم کیا ہے، کہ تم دنیا کی ان حقیر نعمتوں کو اپنے لیے عظمت کا باعث سمجھتے ہو یا آخرت کی اس نعمت کو کہ جو رسول کی بیوی بن کر تمہیں حاصل ہو رہی ہے. اب یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ آیا طلبگی کی زندگی گزار کر پروردگار متعال کے یہاں سے مجھے جو رزق واقعی مل رہا ہے اس پر میں خوش رہوں، یا یہ کہ نہیں مجھے دنیاوی اعتبار سے اچھی زندگی بسر کرنی ہے. فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں. کہا کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہی زندگی، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو تو جاؤ ہندوستان کے فلاں علاقے، وہاں پر ایک راجہ صاحب، ایک متمول شخص، ایک امیر آدمی رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، جب دروازے پر پہنچو جیسے ہی وہ دروازہ کھولے تو ان سے کہیے، کہنا بے آسمان روت وقار آفتاب کنت، آسمان کی طرف جاتا ہے اور سورج کی طرح کام کرتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے اور سورج کی طرح کام کرتا ہے، سورج کی طرح پورے عالم کو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، بے آسمان روت وقار آفتاب کنت. اس زمانے کا ہندوستان، آج بھی آپ ہندوستان چلے جائیے، وہ جو عظیم حضرات ہیں وہ فارسی زبان سے بخوبی واقف ہیں، عربی زبان، فارسی زبان، یہ پروردگار مطالعہ کی جانب سے وہ عطیت ہے کہ جو بر صغیر میں ہمارے پاس موجود تھے، لیکن اب ہم انہیں چھوڑ کر دوسری زبانوں کے پیچھے چلے گئے. کاش یہ عربی زبان ہمیں آتی ہوا کرتی تو ہم اس قرآن کو پڑھتے وقت لذت اور سرور کا احساس کر سکتے. بہرحال خواب سے اٹھا، آپ ہوتے تو کیا کہتے، مولا میں کیا مانگ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو یہی زندگی، اور اگر نہیں رہنا ہے تو میں دنیا مانگتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ جاؤ ہندوستان، میرے برابر میں جانے کا میرے پاس پیسہ نہیں، آپ کہہ رہے ہو جاؤ ہندوستان اور وہ بھی جا کر مطلب اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہوں بے آسمان روت بتا رہے آپ سب، آسمان کی طرف جاتا ہے اور یہ کیا جملہ ہے، کیا مجھے کیا دے گا، مارے گا مجھے، تو سمجھ میں نہیں آیا. رات کو دوبارہ آیا، گڑ گڑایا، مولا میں پیسہ چاہتا ہوں. وہ ہمارے یہاں بطور مثال کہتے ہیں، بہرحال اس وقت تو یہاں پر ایک جمع غفیر موجود ہے، وگرنہ مولانا حضرات سے یہی درخواست کی جاتی ہے، مولانا صاحب ایسی باتیں پڑھیں کہ جس سے لوگ آئیں. جب مولانا جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو میں باتیں پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ سے فرشتے آ رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فرشتے ڈونیشن نہیں دیتے، ہمیں لوگ چاہیے کہ جو ہمیں ڈونیشن دے سکیں. میں نے یہ آ کر مولا کے دروازے پر کہہ رہا ہے، مولا مجھے پیسہ چاہیے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤں. دوبارہ رات کو خواب میں یہی واقعہ دیکھا, تیسری مرتبہ دیکھا, دیکھا تو کہا کہ حتماً کوئی راز ہوگا. لوگوں سے کہا کہ آخری مرتبہ ہے, مجھے کچھ پیسہ دے دو, میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں. بہرحال ہندوستان پہنچا. بڑی مشکل سے اب ایک فقیر آدمی کو کون امیر آدمی سے ملنے دیتا ہے؟ آج بھی نہیں ملنے دیتے, آج بھی ہم ملنے نہیں دیتے. امیر آدمی ہے تو بڑا آسانی اس کی ملاقات کے لیے مواقع میسر رہتے, غریب آدمی کو کون ملنے دیتا ہے؟ بڑی مشکل سے پہنچا, جیسے ہی ملاقات کا شرف ملا فوراً کہا بے آسمان روت بکا رہے آپ تک, کیونکہ معلوم کہ ایسا نہ ہو میرا منہ بند کر دے مجھے واپس پلٹا دے, بے آسمان روت بکا رہے آپ تک. تمہیں یہ سننا تھا, اپنے تمام نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے بہترین عالیشان کمرہ کا آمدہ کیا جائے, بہترین کھانے کی سبیل کی جائے. اس نے کہا جو کچھ مولا نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا, اثر کر گئی اپنی بات. بہرحال یہ تو خوش و خرم, اس کو تو دنیا چاہیے تھی, دنیا مل گئی, بہترین گھر ہے, بہترین کھانا ہے. فقیر آدمی کو ایک وقت اچھا کھانا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کو کیا چاہیے. بہرحال رات گزری, صبح کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ بھائی آج ان کے یہاں پہ جشن کے پروگرام. کہا بھائی کس مناسبت سے؟ کہا ان کی بیٹی کی شادی ہے, تمہیں بھی دعوت دی گئی. پہنچے سارے امائدین, سارے بزرگان بھی آئے. ایک مرتبہ اس عالم میں وہ امیر آدمی تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے کہ آج میں آپ تمام افراد کو گواہ بناتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی خوبصورت ترین بیٹی کی شادی ان مولانا صاحب سے کر دی ہے, یعنی میں کرنا چاہتا ہوں اگر یہ مولانا صاحب راضی ہوں, اور جو کچھ پروردگار مطالعہ نے مجھے دیا ہے اس میں سے آدھی دولت بھی میں نے دینا چاہتا ہوں. کل تک تو ویسے ہی خوش تھا, آج تو خوشی کا عالم بھائی کیا ہو گیا, لیکن آج جو خوشی ہے یہ سوال کے ساتھ. ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے سب چیزیں قبول ہیں, میں شادی کرنے کو بھی تیار ہوں, تمہاری دولت دینے کو بھی تیار ہوں, مگر مجھے اتنا بتا دو یہ بے آسمان روت و کارے آفتاب بلند اس نے کر کیا دیا ہے؟ اس جملے میں کیا تھا کہ جس کی بنا پر تو مجھے اتنا کچھ دینے کے لیے آمادہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں اپنے مولا کا چاہنے والا ہوں, میں نے شعر کا ایک مصرع کہا تھا, دوسرا مصرع مجھے موضوع نہیں مل سکا, ہندوستان کے فارسی شعرا سے میں نے یہ کہلوایا کہ کوئی ایک ایسا موضوع وزن کے مطابق مجھے شعر دے دو جو میرے پہلے شعر سے مطابقت کر جائے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مولا نے میرے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. کسی بھی جانب سے نہیں ملا, میں نے اپنے مولا کے حضور نظر کی, اے میرے پروردگار لگتا ہے میرے آقا نے میرے نذرانے کو قبول نہیں کیا ہے. جو کوئی شخص بھی اس مصرے پر دوسرا مصرع لگا دے گا کہ جو مطابق ہوگا میں اسے اپنی آدھی دولت بھی دے دوں گا, اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا. اور یہ جو تو جملہ لایا ہے نا, یہ میرے مصرے کے بالکل مطابق مصرع لے کر آیا. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک درود بھیج دیجیے محمد والا, بہت توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا گر ذرے یا بے ذرے گر نظر لطف بو تراب پنر, یہ جملہ میں نے کہا تھا. میں نے اپنے مولا کی شان میں کہا تھا کہ اگر ذرے کو اتنی طاقت مل جائے کہ میرے مولا کی نظر کرم اس پر ہو جائے, یہ میرا پہلا جملہ تھا. بے ذرے گر نظر لطف بو تراب پنر, تم نے اگر اس کو دوسرا جملہ دے دیا کہ اس ذرے میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان کی جانب بلند ہو جاتا ہے اور مثل آفتاب پورے جہاں کو روشنی پہنچاتا ہے. گرو بھیج دیجیے محمد والے. زیارت نصیب کر، جہاں پروردگار سے کہتا ہے اے میرے پروردگار میری عمر میں اضافہ کر، جہاں اپنے پروردگار سے کہتا ہے اے میرے پروردگار میرے رزق میں توسیع کر۔ آخری دعا کے جو دو جملے ہیں، ہر روز انسان سے کہا گیا ہے ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا مانگو، اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے ذریعے سے تو نے دین کی مدد لی ہے۔ انت جعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری، اے میرے پروردگار مجھے اتنا یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ تیرے اس دین نے نشر و نما پانی ہے، تیرے اس دین نے جہان پر سارے کے سارے جہان پر مسلط ہو جانا ہے، اور تو واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ساتھ نہیں دو گے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس دین کا کام نہیں چلے گا، اس دین کے کام میں آگے بڑھنا ہے، تمہیں ہٹا کر ہم دوسروں کو لے کر آئیں گے۔ آج کی رات پروردگار سے اس دعا کا تقاضا کریں جو پورے ماہ مبارک رمضان میں ہم خدا سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ذریعے سے تو اپنی دین کی مدد دے سکے، مجھے اس قابل بنا دے۔ دین کے راستے میں وہ افراد کے جو خون بہاتے ہیں، وہ افراد کے جو اپنا مال دیتے ہیں، وہ افراد کے جو زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، آیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ دین سرفراز ہو جائے، اس کے بعد وہ آ کر اس دین کی خصوصیات سے اور اس دین کے فروٹ سے استفادہ کرتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک درخت لگانے والا اور اس درخت کی چھاؤں میں اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والا اور اس سے لطف اندوز ہونے والا، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بس خدا سے مانگیے اس بات کو کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میرا شمار دین کے مددگاروں میں سے ہو، نہ کہ دین میری مدد کرے، بلکہ مجھے اس قابل بنا دے کہ دین کی مدد لینے میں تو نے جن افراد کا انتخاب کیا اس میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور آپ کی زحمتوں کو تمام، میرا شمار کر ان لوگوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے تو نے دین کی مدد کی۔ پروردگار وسیلہ تلاش کرتا ہے، ذریعوں کے ذریعے سے اپنے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہماری پوری زندگی ہے، یعنی آج کی رات اس دعا کو حتماً پروردگار سے تقاضا کریں، 20 سال ایک جوان پڑھائی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے، پوری یعنی زیادہ سے زیادہ آج کے زمانے میں جو دیندار فرد ہے وہ دین کی خدمت کیسے کر رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ یا اپنے مال سے یا اپنے تھوڑے وقت سے، آج کی رات خدا سے تقاضا کرے اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہو اور میں جو کچھ معاشرے میں جا کر خدمات بجا لا رہا ہوں وہ کسی کافر کے کام نہ آئے بلکہ کسی دینی ادارے کے کام آئے۔ اگر مجھے تو نے کمپیوٹر کا ماہر بنایا ہے، اگر میں کمپیوٹر پروگرامر ہوں تو اس کے ذریعے سے میں کافروں کے لیے کام نہ کروں بلکہ کسی دینی ادارے کے لیے کام کروں، یہ ہے دین کی مدد۔ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا کہ جو فقط آتے ہیں مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں، مجھے یہ توفیق دے کہ اس مجلس اعضاء کے جتنے امور ہیں اس کو بدل آنے کی توفیق عطا کر، میں اس کے لیے کام کروں، زیادہ سے زیادہ وقت دوں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جسے آج کی رات اپنے پروردگار سے تقاضا کرنا ہے۔ اور بھی کچھ معروضات تھے لیکن وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہی چیز میرے اور آپ کے مولا کو عزیز تھی، ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات اور فضیلتوں کو جب میرے آقا نے بیان کیا اس کے بعد ختم مرتبت کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونا شروع کیا۔ علی نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہو؟ آج کی رات یہ مانگے، دنیا کی سلامتی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یہ مانگے پروردگار کے پاس، یہ علی نے سکھایا۔ رونا شروع کیا، کہا علی نے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو؟ فرمایا علی یہی مہینہ ہوگا کہ جس میں تمہاری داڑھی خون سے رنگی جانے والی۔ علی کا حضرت ایک سوال ہے، یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجیے، آیا اس وقت میں اپنے دینی معاملات میں سالم ہوں گا یا نہیں ہوگا، میرا دین صحیح اور سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا علی دین کی سلامتی حتمن ہوگی۔ کہا پھر علی کو کوئی فکر نہیں ہے، بس اس بات کا پتا لگ رہا ہے میرے پروردگار مجھ سے سب کچھ چھین لے لیکن مجھ سے میرا دین نہ چھین۔ اگر میری دیندار زندگی مجھ سے بسر نہ ہو سکی تو اس دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ ہر وہ نعمت کے جو میرے لیے باعث غفلت ہو چکی ہے میرے پروردگار آج کی رات مجھ سے لے لے، ایسا مال جو مجھے تجھ سے دور کر لے مجھے مجھ سے لے لے، مجھے وہ فقیری دے دے جو مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ ہاں اگر تو سمجھتا ہے کہ میں توانگری میں تیرے زیادہ قریب ہوں، ایسی دولت زیادہ سے زیادہ مجھے دے۔ لیکن اے میرے پروردگار میں گنہگار کتنا ہی صحیح اپنے آقا کا چاہنے والا ہوں، آج کی رات اہم ترین دعا میری تجھ سے یہی ہے، مجھے میرا دین دے دے، اور میرا دین اسی صورت میں ہوگا کہ جب میرا آقا میری
تکلیف آتی ہے میرے آقا کے ظہور میں تحجیر کر دے. ان دو دعاؤں کو شدت سے پروردگار مطالعہ سے مانگیے. پروردگار رحیم ہے کریم ہے اسمن ہمیں عطا کرے گا. عزیزوں آج کی رات عاشور سے کم نہیں ہے. تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لوں گا اس امید پر کہ جب اس صفحے اللہ سے اٹھیے تو اس یقین سے اٹھیے گا کہ خدا نے ہمارے رات کے گناہوں کو بخش دیا ہے. اس یقین سے اٹھیے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے آئیں گے وغیرہ نہیں اٹھیے گا. اس یقین سے اٹھیے گا کہ علی نے معاف کر دیا ہے. اس یقین سے اٹھیے گا کہ جب زمانے کے امام کے سامنے ہمارا نام عمل جائے گا تو زمانے کا امام ہم سے خوش ہو رہا ہوں کہ آج کی رات اس نے رو کر اپنے نام عمل کو صاف کر دیا. محمد حنفیہ کہتے ہیں زہر میرے بابا کے جسم میں پورے جسم میں پھیل چکا. آج کی رات علی کی آخری رات. نافلہ شب میرے مولا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑی. صحابی آتے ہیں کوفہ نہیں گئے ہیں لیکن کوفہ کی تصویر تو دیکھی ہے. علی کے گھر پہ چلے جائیں گے. علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوں موقع ملے کہ ایک مرتبہ ہم بھی جائیں علی کی بات کرسی کریں علی سے آخری مرتبہ ملاقات کر لیں. صحابی آتے ہیں مولا کہتے ہیں اے حجر ابن علی میری محبت میں تیرے ٹکڑے کیے جائیں گے. حجر کہتے ہیں مولا میرے کتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں تیری محبت سے نہیں پھروں گا. علی کی دعائیں آپ بھی آگے بڑھیے مولا ہمارے بھی کتنے ٹکڑے ہو جائیں ہر زحمت کو برداشت کر لیں گے لیکن جیسا آپ نے کہا ہے ویسی زندگی بسر کریں گے. اپنے دونوں بچوں کو بلایا آخری وصیتیں کرنا شروع کی. جس طرح سے قرآن ہمارے یہاں محجور ہے نہج البلاغہ بھی محجور ہے. آج کی رات نہج البلاغہ میں جو امام کے خطوط کا حصہ ہے اس میں سے 47واں خط امام کا جا کر پڑھیے گا. آخری وقت اپنے ان دو بچوں سے امام نے خطاب کیا ہے. حسن حسین علی تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہے دنیا کی طرف نہ جانا دنیا دار نہ بننا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا یتیموں کا خیال رکھنا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے کوئی سبقت لے جائے. اے میرے بچوں دلوں کو ملانے کی کوشش کرنا یہ کشیدگی یہ دل تنگیاں دور کر دینا ایک ایک لفظ ہمارے لیے پیغام ہے. بچوں کو وصیت کی کلام نے سنا بیویوں نے خدا حافظی کی بچوں نے خدا حافظی. بابا بہت سخت ہے بابا کہتا چلا گیا اے بچوں صبر کرو. اور یہ بھی وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر تو مجھے غسل کفن دینے کے بعد ایک تابوت میں رکھنا لیکن بچوں اس تابوت کو پیچھے سے بلند کرنا آگے سے یہ تابوت خود بخود بلند ہونے والا ہے. حسنین کہتے ہیں ہمارا بابا اس دنیا سے گیا ہے کوہرام مچا بابا کو غسل دیا دفن دیا یہاں تک کہ تابوت میں رکھا یہاں ہم نے تابوت پیچھے سے بلند کیا تابوت آگے سے خود بخود بلند ہو گیا. وارے ہیں اول المظلوم اے کائنات کے پہلے مظلوم
I'm